जिसे कहते हैं इट्स नॉट अ लाइन इन स्टोन. तो ये इसको देखना जरूरी है कि इसका मकसद क्या था. अभी तक जो नेगोशिएशन पिछले 3 महीने हुई हैं उन्होंने कोई कहीं काफी सब्सटैंटिव किस्म की प्रोग्रेस हासिल की. इस वक्त जो आप देख रहे हैं जो एक्सटेंशन 1 हफ्ते की हुई है, उम्मीद ये होनी चाहिए कि ये यकीनन इसकी वजह से कोई ना कोई एग्रीमेंट सामने आ जाएगा. 3 इश्यूज ऐसे हैं जिन पे अभी तक बातें हो रही हैं, जिन पे अभी तक सेटलमेंट नहीं हुई. एक तो बात ये आ जाती है कि इंस्पेक्शंस किन एंटिटीज की जाएगी और कैसे की जाएगी. दूसरी जो इशू है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इशू है कि किस हद तक ईरान रिसर्च करता रहेगा अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए. और तीसरी जो एक अहम बात आ जाती है कि किस स्पीड से जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सैंक्शन लगाई गई थी ईरान पर उनको किस तरह से हटाया जाएगा और किस स्पीड से हटाया जाएगा. तो ये 3 चीजें जो बातें हो रही है, उम्मीद ये होनी चाहिए कि मंगल तक कम अज कम 2 इश्यूज पर फैसले हो जाएंगे. जो तीसरा इशू है उस पर शायद कुछ और बातें करने की जरूरत हो.
जुबैर इकबाल से मैं अपने समझने के लिए भी और लिसनर्स के लिए भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह के हाई प्रोफाइल मुजाकरात में जाहिर आला क्यादत ही नुमाइंदगी कर रही होती है, लेकिन वो कितनी बाइख्तियार होती है स्टेट के बुनियाद पर फैसले लेने के. अब जिन आप इशूज की आपने बात की कि जैसे उनकी जो तनसीबात हैं उसके मुआयने की बात हो या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उसको कितना इख्तियार होगा, क्या जवाब जरीफ इंडिविजुअली वहां पर डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि होमवर्क तो ऑलरेडी हुआ होगा या हर पॉइंट पे उन्हें वापस तेहरान के साथ रابطہ करना होता है.
देखिए ये आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है. बात ये आ जाती है कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है उसके ऊपर तो एक पोजीशन पहले ही हासिल की जाती है होती है. जो लीडरशिप होती है वो अपनी प्राइमरी कंडीशंस बता देती है नेगोशिएटर्स को. नेगोशिएटर्स को उनके लिए किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन जो प्रोसेस होता है जिसके तहत ये ऑब्जेक्टिव हासिल किए जाते हैं उसके लिए नेगोशिएटर्स को फ्लेक्सिबिलिटी हासिल होती है और वही इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है. फॉर एग्जांपल अब देखिए जहां तक इंस्पेक्शंस का ताल्लुक है, ईरानी गवर्नमेंट ने यह कहा है कि वो कुछ ऐसे एंटिटीज हैं जिनको वो इंस्पेक्ट करने की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि वो नेशनल सीक्रेट्स की वजह से उनको प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं. लेकिन बात यह आ जाती है कि क्या ऑल्टरनेटिव हैं जिसके बेसिस पे आप उस मकाम तक पहुंच सकें. फॉर एग्जाम्पल अब जो नेगोशिएशन हो रही है इनके तहत एक बड़ी आम बात सामने आ रही है कि जैसे आपको मालूम है कि AIAA के एक एडिशनल प्रोटोकॉल है, उसके तहत आप फ्लेक्सिबिलिटी इस्तेमाल करते हैं नेगोशिएशंस के लिए और इंस्पेक्शंस के लिए. उसमें यह होता है कि इनफॉर्मल इंस्पेक्शंस की जाती हैं, उनको जब वो इफेक्टिव हो जाती तो उसके बाद उनको फॉर्मलाइज किया जाता है. उसके मुतालिक बातें हो रही हैं कि शायद ईरान के साथ जो नेगोशिएशंस होंगी उसमें इस किस्म की इनफॉर्मल इंस्पेक्शंस को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा और जब वो फॉर्मलाइज हो जाएंगी तो फिर उसके बाद ईरानियन पार्लियामेंट के पास लेके जाएंगे उसकी अप्रूवल के लिए. अगर ये हो जाता है तो मंगल तक उम्मीद ही होनी चाहिए कि बड़े अहम फैसले हो जाएंगे.
जी मुश्ताक अहमद मेहर साहब, आपका बहुत शुक्रिया. आप इन मुजाकरात के लिए कितने पुरउम्मीद हैं और 1 हफ्ते की दोबारा एक आरजी आप ये कह सकते हैं कि उसमें एक एक्सटेंशन की गई है, क्या आपको लगता है कि ये 1 हफ्ता काफी होगा इन डिफरेंसेस को, इन इख्तलाफात को हल करने के लिए?
जी मेरी एस्टिमेशन ये है कि ये जो नेगोशिएशन है ये फिर डेफर होंगे, ये पोस्टपोन होंगे और उसकी वजूहत ये है कि डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब ने सही कहा कि नेगोशिएशन जो होती है उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं. एक है टेक्निकल एस्पेक्ट जिनका इनको जिक्र किया कि 3 सब्जेक्ट पे उन्होंने डील किया है, वो तो तकरीबन अग्रीड है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. एक है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क इन नेगोशिएशन का. पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में हमारे यहाँ असेसमेंट ये है कि अमेरिका बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है, वो एक ईरान की कैपिटुलेशन चाह रहा है और ईरान ने यदि अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, इसी तरह ईरान के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि उसके भी 2 टीयर्स हैं. एक पास आ रहे हैं ईरान है जो कि मिलिटेंट है, जो कि रिलीजियस है, जो कि कुंभ से आते हैं वो होल्ड करते हैं. एक उनकी आला दर्जे की लीडरशिप है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहती है, लिबरलिज्म चाहती है और इस मुश्किल से निकलना चाहती है. ईरानी लीडरशिप भी जैसा आपने सवाल किया پوری طرح با اختیار نہیں ہے, وہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کلاسز پہ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میری نظر میں اس وقت امریکہ بہت زیادہ ان ایکسیپٹیبل کنڈیشن لگا رہا ہے, خاص طور پہ یہ جو سینکشن کا معاملہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ اگریمنٹ سائن نہیں کرتے ہم سینکشن نہیں ہٹاتے. ایران میں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مہربانی کر کے سینکشن ہٹا دیں, ریموو. پولینڈ میں ہوا, پاکستان میں ہوا, ہمارا ایکسپیرئنس ہے. ان سینکشن کا نفسیاتی اثر تو ضرور ہے لیکن ان کا فزیکل اثر نہیں ہے. اور ایران تو خاص طور پہ ایک پیٹرو ڈالر کنٹری ہے, بہت بڑا ملک ہے, ایگریکلچر ہے, ان کی لیبر ہے, نیکسٹ ڈور ان کی مڈل ایسٹ ہے, ادھر ان کا سینٹرل ایشیا ہے. تو وہ اور پھر وہ بہت ریلیجیس لوگ ہیں, انہوں نے ریولیوشن سے شاہ آف ایران کو ہٹایا تھا, تو ان کے اندر بہت ہمت ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ فیکٹر جو ہے نا ان کو یورپ سمجھتا ہے. یورپ کا ایٹیچیوڈ خاص طور پہ جرمنی کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ کافی حد تک لینئنٹ ہے, لیکن امریکن جب تک میسو کنسیشن نہیں دیں گے میں نہیں سمجھتا کہ ایرانین لیڈرشپ ایک ایسا اگریمنٹ سائن کرے گی جو ایران کی فیوچر نیوکلیئر ڈیولپمنٹ پہ اثر انداز ہوگا. اور میں نے اپنے پروگرام میں بہت دفعہ عرض کیا ہے, اپنے سامعین سے کہا ہے کہ ایران ایک ایمرجنگ پاور ہے ریجن میں, ایک وہ اس کا رول ہے, خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے حالات دیکھ لیں, ہر جگہ گڑبڑ ہے, ایران سالڈ ہے, تو وہ اس وقت اپنے سارے آپشن یوز نہیں کرے گا.
مہر صاحب آپ یہ بتائیے گا, زبیر اقبال صاحب نے دو اس کے ان مذاکرات کے پہلو بتائے, ایک تو ٹیکنیکل ہے اور ایک پولیٹیکل ہے, ان میں سے وہ کیا ایشوز ہو سکتے ہیں جو آپ کے خیال میں پچھلے 8-9 مہینے سے جو مذاکرات چلے آ رہے ہیں, جو انگیجمنٹ چلی آ رہی ہے, یہاں تک کہ امریکہ نے براہ راست بھی انگیج کیا تھا ایران کے ساتھ, اس میں وہ ایکسپلائٹر کا رول پلے کر سکتے ہیں, اس کو وہ ڈسٹرائر کر سکتے ہیں اس سارے مومنٹم کو؟
جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. سب سے جو بڑا ایکسپلائٹر اس وقت وہ سعودی عربیہ ہے, اور اس میں خاص طور پہ یہ جو سعودی حکومت ہے وہ نہیں چاہتی کہ ایران کے ساتھ امریکہ کا کوئی صلح ہو جائے, کوئی ان کی نارملائزیشن آف ریلیشن ہو جائے. پھر ایک اسرائیل کا فیکٹر آ جاتا ہے, ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے شیعہ ڈیولپمنٹ, جو ایک شیعہ فیکٹر کہلاتا ہے, تو اس سارے ریجن میں ہو رہا ہے. تو یہ فیکٹرز ہیں جو امپیچ کر رہے ہیں سعودیز اور اسرائیلیز میں, اب ایک نیکسس ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ اس ریجن میں ایک نئی سچویشن پیدا ہو, خاص طور پہ یہ داعش آ گیا ہے, جو یمن کا پرابلم ہے, سیریا کا پرابلم ہے, بحرین میں پرابلم ہے, کویت میں آپ نے دیکھا ہے پچھلے ہفتے کیا ہوا. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ایلیمنٹس ہیں, یہ اسٹریٹجی نہیں ہے. لیکن جو ایران کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو ایک فیس سیونگ ڈیوائس چاہیے, وہ جو اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو, اپنے ملیٹنٹس کو, اپنے جو ان کے جہادی ایلیمنٹس ہیں, کم کے لوگ ہیں, کلرکی ہے, ان کو بتا سکیں کہ جی ہم نے یہ اگریمنٹ لیا ہے کہ ایران کی اس میں فتح ہے اور ہمارا فیوچر بھی اس میں سیکیور رہے گا اور ہمیں کنسیشن بھی ملیں گے اور ہم آگے بھی بڑھ سکیں گے اور ہم کوئی کیپیچولیٹ نہیں کرے.
جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہی کیا زبیر اقبال صاحب, آپ سے بھی اس سیگمنٹ کو ہم وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک سوال کریں گے. ایک تو یہ کہ آپ کی اپنی ایسٹیمیشن ہے کہ آپ کتنے پرسنٹیج دیتے ہیں, آپ کتنے آپٹیمسٹ ہیں, کتنے پیزمسٹ ہیں ان مذاکرات کی کامیابی کے بارے میں, یا ایک اور ایکسٹینشن ہوگی, ایک بات. اور دوسری سوال جس کے جواب میں مہر صاحب نے کہا کہ دو بڑی پاورز ہیں, ظاہر اسرائیل اور سعودی عربیہ دونوں امریکہ کے قریب بھی ہیں, دونوں کلوز ٹائز شیئر کرتی ہیں واشنگٹن کے ساتھ, تو واشنگٹن نے ان کے کنسرنس کو اب تک کتنا ایڈریس کیا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے کنسرنز کے باوجود واشنگٹن نے جو پوزیشن لے لی ہے وہ اس کو ایسرٹ کر رہا ہے؟
جہاں دوسرے سوال کا میں پہلے جواب دے دوں کہ جہاں تک سعودی عربیہ یا اسرائیل کے انٹرسٹ کا معاملہ ہے, یہ پہلے ہی انٹرنلائز ہو چکے ہیں امریکن اسٹریٹجی میں. یاد رہے کہ امریکنز قطر ایسی سچویشن نہیں چاہتے جس کی وجہ سے ایران کے اندر اتنی کیپیبلٹی آ جائے کہ وہ اس ریجن کے اوپر ہیجیمونک کنٹرول حاصل کر سکے. اس لیے جہاں تک تعلق ہے کانفرنس آف انٹرسٹ کا, وہ تو ہو چکا ہے, کمپلیٹلی نہیں ہوا تو کبھی بھی نہیں ہوتا کمپلیٹ, لیکن بڑی حد تک ہو چکا ہے. اب پہلا جو سوال تھا آپ کا, اس کی بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو اگریمنٹ, یہ جو نیگوسیشن ہو رہی ہیں, اس کے ٹو اسٹیجز آف اگریمنٹ ہوں گے. ایک تو بیسک اگریمنٹ ہوگا جس کے تحت کچھ कंडीशंस डिटरमिन कर दी जाएंगी, उनमें इंस्पेक्शन भी शामिल होगी, उसमें सैंक्शंस की जो रिलीफ है उसके टाइम टेबल भी शामिल होगा, और उसके मुताबिक रिसर्च और एनालिसिस और डेवलपमेंट का जो मामला है जिसमें सर्टिफिकेट आ जाते हैं वो भी डिस्कस होगा और वो कामयाब होगा। लेकिन जो असल बात आ जाती है वो होती है इम्प्लीमेंटेशन की। जो इम्प्लीमेंटेशन का मामला है वो भी डिटरमिन करेगा कि किस स्पीड से आप सैंक्शंस को रिमूव करते हैं। वो इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और उस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज हैं वो अपना रोल इस्तेमाल कर सकती हैं और करेंगी। तो मुझे उम्मीद ये है कि कुछ हद तक कुछ बड़े इश्यूज के मामले में मंगल तक एग्रीमेंट जरूर हो जाएगा। कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जो के निगोशिएशन के लिए चलते रहेंगे।
जी बहुत शुक्रिया जुबैर इकबाल साहब हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बात करेंगे मईशत पे, इकोनॉमी पे, वो आपका सब्जेक्ट है, और दो डेवलपमेंट हुई हैं आज के दिन में, दोनों का ताल्लुक जो है बहरहाल मुल्कों की मईशत की तरफ है, वो किन मुल्कों की तरफ है और किन खितों में पे उनका ज़्यादा असर है ये हम आपको बताते हैं एक ब्रेक के बाद। मुश्ताक अहमद मेहर साहब के हम बहुत मशहूर हैं कि इस सेगमेंट में वो हमारे साथ रहे, पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर। तो एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट पर।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट उर्दू voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, उर्दू voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं उर्दू voa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफ़ियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक उर्दू voa.com पर बराहे राह सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए, दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
जहाँ रंग में आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन, प्रोड्यूसर है हमारे साथ अंजुम हेरल गिल, और आज उन्हें असिस्ट कर रही हैं स्टूडियो में हमारे इंटर्न एमन रिजवी, जैक्सन वेड्स और आइडन उटको हमारे इंजीनियर्स हैं। और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे यूनान के अंदर आने वाले मुआशी बहरान पे। ये बहरान है जिसने बहुत कंट्रीब्यूट किया था दुनिया को, जिस मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा पिछले 7-8 बरसों में, उसमें उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन समझा जाता है। तो जो यूनान है उसकी मईशत ताहाल नहीं संभली है, इसके बावजूद कि पिछले 5 बरसों में खातिर खा कर्जे लिए गए हैं और यूरोपीय क्रेडिटर्स ने बिलाखिर अब ये कर्जे देना बंद कर दिए हैं, और उनकी कुछ शरायत हैं जिनको बहुत सख्त कंडीशंस ख्याल किया जा रहा है। यूनान के प्राइम मिनिस्टर उनको कबूल करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, और उस पर उन्होंने ये कहा है कि हम इतवार के रोज मुल्क में रेफरेंडम कराएंगे कि क्या हम इन सख्त कंडीशंस के साथ कुछ लोन्स ले सकते हैं, कुछ बेल आउट प्लान जो है यूरोपियन क्रेडिटर्स का उसको हम बाय कर सकते हैं। तो हम जानेंगे 2-3 इसके बुनियादी हवाले। एक तो ये कि क्या बेल आउट इंजेक्शंस जो होते हैं इकॉनमी के अंदर, खा वो लोन्स की सूरत में हों या डोनेशन इमदाद और उसकी सूरत में हों, वो कितने इफेक्टिव होते हैं, और दूसरा ये एक बड़ा एक एंगल है खासतौर पर हमारे लिसनर्स के समझने के लिए, क्योंकि कहा यह जाता है उनसे कि आप अपनी स्पेंडिंग कट्स जो हैं, अपने जो अखराजात हैं वो कम करें, और यूनान की गवर्नमेंट ये कहती आ रही है कि हमारे अखराजात कम करने की वजह से आम आदमी ज़्यादा मुतासर होता है। तो हमारे खित्ते में तो खास तौर पे हुकूमतों में बहुत ज़्यादा दबाव होता है कि वो अपने अखराजात कम करें। इसका भी हम एक जनरल कंपेरिजन ज़रूर करेंगे कि हुकूमत, क्योंकि अमरीका के अंदर क्राइसिस था, सदर बराक ओबामा ने यहाँ पर उन्होंने भी अखराजात को इनकरेज किया, उन्होंने कहा रोड्स बनाएं, पुलें बनाएं, ब्रिजेस बनाएं, ताकि पैसा जो है मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर यही एक्शन लिया जाए तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म भी होता है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन हमारे सामने जो है वो यूनान वो मौजूद रहेगा, और ये कहते हैं कि अगर वो ऑलरेडी उनको वो लोन नहीं दिया गया है और अगर नो में रेफरेंडम के नतज आते हैं तो यूनान वो पहला मुल्क हो सकता है जो यूरोपीय यूनियन 19 ममालिक का जो ये ब्लॉक है उसमें से वो, और 16 साल से जो एक करेंसी शेयर कर रहा है कॉमन करेंसी, उसमें से निकलने वाला पहला मुल्क बन जाए। ये भी हम देखेंगे, और ये कि अगर यहाँ पे बुरान संगीन होता है तो इसके असरात यूरोप के लिए और बाकी दुनिया के लिए क्या हो सकते हैं। जुबैर इकबाल साहब हमारे साथ पहले से मौजूद हैं, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप यूनान के क्राइसिस को ग्लोबल परस्पेक्टिव में कैसे देख रहे हैं, कितने चैलेंजेस हैं?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो बुरान वहाँ पर है यूनान में, ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक झटका है, और यूरोपियन यूनियन और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस सिस्टम, इन दोनों की बुनियाद को एक बड़ा झटका लगाया और उनकी फिलोसफी को बड़ा झटका लगाया है। उसकी वजह यह है कि 2010 में IMF ने और क्रेडिटर्स जो थे यूरोप के, उन्होंने मिलकर एक बेल आउट पैकेज दिया था और वो बेसिकली IMF की उस फिलोसफी के तहत था जो जिसका जिक्र आपने अभी किया कि आप अखराजात कम करके मईशत को सुकेड़ दें और जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और लोगों की तकालीफ बढ़ेंगी और उसकी कैपेसिटी टू रिपे नहीं बढ़ती। तो अगर आप कर्जे का बेतहाशा उसके बाद लेते चले गए, अनएम्प्लॉयमेंट 25% हो गया, इकोनॉमी का साइज 25% गिर गया, तो ये तो सस्टेनेबल नहीं था। तो ये जो स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ की फिलोसफी IMF प्रोजेक्ट करता है, जिसको बहुत से मुल्कों पर इम्प्लीमेंट करते हैं, कभी यूरोपियन यूनियन के ताबून से, कभी वर्ल्ड बैंक के ताबून से, मैं समझता हूँ कि ये भी एक नाकाम हो गई है। और अगर इस सब इस क्राइसिस को आपको देखना है तो ये देखना होगा कि क्या 2010 का जो बेल आउट पैकेज था वो सस्टेनेबल था, क्या वो सही था, क्या उसने मसाइल को बढ़ाया या उसने मसाइल को कम किया, और क्या अब हम दोबारा वही गलती नहीं दोहरा रहे यूरोपियन यूनियन और IMF कि उसी पैकेज के तहत उन्हीं शराइत पर जो 2010 में नाकाम हो चुकी थी जिससे कि मईशत फर्दर तबाह हुई, अब वही गलती शायद फिर दोहराने जा रहे हैं।
जुबैर इकबाल साहब,
कि मैं इनकी जो जो डॉक्टर साहब के जो अल्फाज थे उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। उसकी दो वजूहत, एक तो बात यह है कि जहां तक वो पैकेज जिसकी बात कर रहे हैं, जो रिफॉर्म पैकेज जिसकी बेसिस पे ये बेल आउट पैसे दिए गए थे, उसका मकसद दरअसल ये था कि जो मुल्क के अंदर करप्शन है और जो टैक्स इवेजन हो रही है उसको बड़ी हद तक खत्म किया जाए, नंबर एक बात ये थी। नंबर दो बात ये थी कि वहां पर जो एक्सपेंडिचर्स थे बड़े बिल्कुल गलत किस्म के एक्सपेंडिचर्स थे जिनकी वजह करप्शन थी। वहां पर जो पेंशन दी जा रही थी वो बिल्कुल अनइकोनॉमिकल पेंशन थी जिनको खत्म करना बहुत जरूरी था, रिफॉर्म करने बहुत जरूरी थे। याद रहे कि उसी वक्त स्पेन और पोर्चुगल की भी हालत थी, लेकिन स्पेन और पोर्चुगल ने लेबर रिफॉर्म्स की जिनकी वजह से उनकी पोजीशन बेहतर हो गई, उन्होंने अपने टैक्स कलेक्शन इफेक्टिव कर दिया जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़े और उसकी वजह से उनकी फिस्कल डेफिसिट कम हो गए। जैसे ही उनके फिस्कल डेफिसिट कम हुए और प्राइमरी बैलेंस बढ़ा तो उसकी वजह से उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी बढ़ गई और उनकी बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ गई। जहां तक यूनान का ताल्लुक है, इन्होंने ऑपोजिट किया। याद रहे कि 2014 तक वो ठीक चल रहे थे, उनकी जो पॉलिसी थी वो भी कुछ हद तक ठीक थी, जिसकी वजह से वो अपना बजट के अंदर एक प्राइमरी बैलेंस पैदा कर रहे थे जिसकी बेसिस पे वो रिपेमेंट शुरू कर सकते थे और उनका जो डेट था वो सस्टेनेबल होता चला जा रहा था। लेकिन उसके बाद से जो पॉलिसीज आई हैं उनकी वजह से ना तो बजट सरप्लस बढ़ा है, बजट डेफिसिट बढ़ा है, और दूसरा ये कि उन्होंने बड़ी हद तक जो टैक्स देने वाले थे जिनके ऊपर टैक्स लगना था उनको छोड़ दिया। अब ऐसी कंडीशन में जब आप स्पेंडिंग बढ़ाते हैं या कम नहीं करते तो फिर कंडीशन खराब होती चली जाती है। आखिरकार जो दूसरे ममालिक हैं या दूसरे बैंक जो पैसे देते हैं वो वापस चाहते हैं, उनको वापस लेने के लिए आपके अपने मुल्क के अंदर एडजस्टमेंट जरूरी है। जब तक वो एडजस्टमेंट नहीं होगी आप रिपेमेंट नहीं कर सकते और जब तक वो आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे ग्रोथ नहीं बढ़ सकती। और इसी वजह से आप जो देख रहे हैं इस वक्त यूनान में, वहां पर चूंकि पॉलिसी रिफॉर्म्स नहीं की गई एज कम्पेयर टू दूसरे ममालिक में जो की गई है, तो उसकी वजह से उनकी जो कैपेसिटी है वो रिपेमेंट की ना वो कम हो गई है बल्कि उनकी अपनी ग्रोथ कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से अब उनकी कैपेसिटी रिपेमेंट कम हो गई है। अब वो डेफिसिट और वो डेट जो कि सस्टेनेबल था 2014 में अब अनसस्टेनेबल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या चाहते हैं? क्या आप एज ए सेट थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड? ये तो करने का कोई फायदा ही नहीं है, ना इसके यूनान का फायदा है ना दूसरे ममालिक का फायदा है।
तो अब हम जरा क्विकली आते हैं, अब इसके इम्पैक्ट पे आते हैं, इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो दुनिया ने सफर किया है, उस रीजन ने सफर किया है, तमाम ममालिक के लिए बड़ी टेंशन बनी रही, और अब अगर ये नो में रेफरेंडम आ जाता है, चूंकि नो में आने का मतलब पॉलिटिकली तो कुछ एडवांटेज हो सकता है उनको, अभी तक जो कुछ पोल सामने आ रहे हैं 1000 बंदों की आरा पे 48.8% ये कहते हैं कि ये जो भी क्रेडिटर कह रहे हैं उनकी बात मान लें, 43.4% ये कह रहे हैं कि नहीं नो कह दें, हमें ये शरायत कबूल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी पॉलिटिकली शायद नो के हक में, वो कहते हैं कि ना करें, और ये भी ख्याल किया जा रहा है कि शायद हुकूमत भी चली जाए अगर नो के हक में वोट आया तो अब ये जो पॉलिटिकल रीजनिंग्स हैं ये कितना मैसअप कर सकती हैं पॉलिटिक्स इसको, इस मईशत को और इस सारे इन अरेंजमेंट्स को?
देखिए ये चीजें तो इंटरकनेक्टेड होती हैं। जो पॉलिटिकल कंडीशंस आप वहाँ देख रहे हैं उसकी बेसिस जो है वो इकोनॉमिक इशू है, कोई नई बात तो नहीं है। बस बात यह आ जाती है कि जैसे कहते हैं जहाँ तक ग्रीस का ताल्लुक है, इट्स राइट नाउ बिटवीन रॉक एंड डीप सी। मुश्किल ये आ जाती है कि अगर नो वोट भी आता है तो उनको नुकसान ही होता है, अगर यस वोट आता है तो फिर भी नुकसान ही होता है, लेकिन यस वोट में कम से कम एक उम्मीद आ जाती है कि वो यूरो के ऊपर रहेंगे, जिसकी वजह से उनको सपोर्ट मिलती रहेगी। और उम्मीद ये होनी चाहती है कि अगर डोमेस्टिक पॉलिसीज ठीक तरह से इख्तियार की जाए तो शायद 2025 तक वो इस कंडीशन में पहुंच जाए कि वो अपना ये जो डेफिसिट है
उसको रिकवर कर सकें। शायद हसन सिद्दीकी साहब, हमारे पास एक मिनट है, आप बताइएगा इसके असरात के बारे में, दुनिया कैसे अपने आप को इससे महफूज करेगी, कर सकती है, कितना जोल्ट आ सकता है? इनिशियल इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं कि शायद चाइना की मार्केट वो इससे मुतासिर हो रही है।
देखिए बात ये थी कि ये जो इकोनॉमी का साइज है वो 1.8% ऑफ द साइज ऑफ द यूरो जोन, तो इसका लिमिटेड इंपैक्ट होगा बहुत ज्यादा दुनिया में जो कुछ इकोनॉमी का साइज है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो है इसकी कदर गिर सकती है यूरो की, लेकिन इतना छोटा साइज है तो उससे चाइना जैसे बड़े मुल्क उससे मैं नहीं समझता कोई सिग्निफिकेंट चीज होगी। असल चीज ये देखनी है कि यस हो या नो, दोनों सूरतों में इस निजाम के तहत जिस फिलोसफी के तहत चल रहे हैं वो मईशत हल नहीं होगी। अगर ये 2014 तक सही थी तो सवाल ये पैदा होता है कि जब रिफॉर्म्स नहीं की तो कैसे सही हो गई, जैसे आपके मेहमान कह रहे थे कि जो उन्होंने रिफॉर्म्स नहीं की तो फिर 2014 तक कैसे सही हो गई। असल में बेसिस ये है कि वो सस्टेनेबल नहीं है। जब तक इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, जब तक कर्जों का हजम कम नहीं होगा, जब तक आप सरप्लस क्रिएट करेंगे किस आर्टिफिशियल तरीके से, तो ह्यूमन एंगल और ह्यूमन फेस, तो मेरा अपना कहना यह है कि फिलोसफिकल चीज ये है कि आप ऐसा बेल आउट पैकेज बनाएं जिसको मॉनिटर किया जाए, जो सस्टेनेबल हो, जिसमें ह्यूमन एंगल हो, जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें स्टेबलाइजेशन ना हो। अगर उसको नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ आज अपने डेट को सिक्योर किया तो मैं समझता हूँ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए, सबके लिए ये नुकसानदेह होगा। ये सब नो दोनों सूरतों में
एक चैलेंज
नजर आ रहा है, इल्ला ये कि बेसिक फिलोसफी, बेसिक कंसेप्ट और बेसिक पॉलिसीज में चेंज नहीं आती उस कंट्री की भी और यूरोपियन यूनियन की भी और गालबन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी, क्योंकि उसमें आईएमएफ का रोल है। और मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो इससे ये जुमला बर्स कर दूं कि आईएमएफ ने जो डिजाइन इनके लिए किया था वो उन्हीं बहुत से तरक्की पजीर मुल्कों ने किया जिसमें पाकिस्तान में भी शामिल है, और हम 1988 से वही स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम पर चल रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, तो उस बेसिस पर उस एक्सपीरियंस के तहत मेरे ऑब्जर्वेशन है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जुबैर इकबाल साहब, आपसे हम सिर्फ एक मिनट और लेंगे, हमारा जो अगला सेगमेंट है उसमें हम बात करने जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हमारे सामने है, लेकिन खैर हमारे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी हमें ये रिपोर्ट अरसाल की। ये बात है बुनियादी तौर पर भारत के अंदर सेंसिस हुआ है, मर्दमशुमारी हुई है, जिसमें बुनियादी तौर पर सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसिस था, साल 2011 में ये किया गया, उसका डेटा जो है वो रिलीज किया गया है। 1932 के बाद पहली बार ये सेंसिस हुआ है और उसके बड़े कुछ सीधा सीधा नुकात हमारे सामने आए हैं, और वहाँ पे जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अरुण जेटली, वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इसकी बुनियाद के ऊपर ये एक बड़ी ज़बरदस्त इनपुट मिलेगी और पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो बेहतर पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करा सकेंगे। हमें चूंकि पूरे 11:30 बजे शिफ्ट होना है रेडियो एंड टीवी पे, लेकिन उससे पहले हमारे पास 1.5 मिनट है, वो हम एनालिसिस लेते हैं, लेकिन हम इस सेगमेंट को हम जारी रखेंगे। प्रोफेसर कमर हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वाइस चांसलर मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी पटना, इकोनॉमिस्ट हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, आपने इस सेंसस को कैसे देखा है? मैं इसके कुछ चीदा चीदा नुकात भी बयान कर सकता हूँ। देही आबादी का कुल 4.6% जो है टैक्स देता है, 24.39 करोड़ हाउस होल्ड हैं पूरे इंडिया के अंदर, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट हाउस होल्ड जो है वो 1.11% है टोटल का, 11% रूरल हाउस होल्ड जो हैं उनके पास रेफ्रिजरेटर्स हैं, और 94% रूरल हाउस होल्ड जो हैं उनके पास घर है, जिनमें से 54% जो हैं 1 से 2 कमरों के जो हैं वो घर उनके पास मौजूद हैं। इस तरह के ये डेटा सामने आया है, वाकईतन आप हमें बताइएगा कि एक इकोनॉमिस्ट के तौर पे कि मुल्कों के लिए कितना ज़रूरी होता है जिसको उन्होंने मैनेज करना है, उसकी निटी ग्रिटी, उसकी सारी डिटेल्स उनके सामने हों।
अगर डेटा बैंक नहीं होगा उनके पास और सारी उनके पास तफसील नहीं होगी तो किसी भी तरह की प्लानिंग करना या उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। जो एक इकोनॉमिक स्टेटस का डेटा है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आई है पिछले 60-65 साल में।
जी जी।
एक बड़ा सेगमेंट जो है वो अर्बनाइज हुआ है, मेन स्ट्रीम इकोनॉमी से जुड़ा है, मगर उसके बावजूद के एक बड़ा सेगमेंट जो है जो खास करके देहाती एरिया में रहता है वो अभी भी तमाम डेवलपमेंट के फ्रूट्स को एंजॉय नहीं कर पाया है। مگر اس کے باوجود کہ یہ جو آبادی ہے ہمارے پاس یہ خود میں اپنے آپ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے, اور بھلے ہی بہت زیادہ
ہمارے ساتھ رہے گا, ہمیں شفٹ کرنا ہے ریڈیو ٹی وی پہ, تو ہم اگلے اسی ایک چند سیکنڈ کی بریک کے بعد آپ کے پاس واپس آتے ہیں.
جی
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجو میرل گل, اور ان کے ساتھ ہماری انٹرن ایمن رضوی انہیں اسسٹ کر رہی ہیں, جبکہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو انجینئرز ہیں جیکسن ویٹس اور آئیڈن اٹکو. پروگرام کے پچھلے جو سیگمنٹس جن پہ ہم بات کر چکے ہیں تفصیل سے, ان میں ہم نے بات کی ہے ایران اور عالمی طاقتوں کے ہونے والے جوہری مذاکرات پہ, اس کے علاوہ یونان کے اندر جو مالی بحران ہے وہ ہمارا موضوع تھا, اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے اندر ہونے والی مردم شماری پہ یا سینسس پہ. بھارت کی تاریخ میں بھارت کے قائم ہونے کے بعد پہلی مرتبہ یہ سینسس کیا گیا ہے, اس کو سوشیو اکنامک اینڈ کاسٹ سینسس کہا جا رہا ہے, اور 1932 میں پہلے ہوا تھا اور اب یہ کیا گیا ہے. تو ہم اس کے کچھ چیدہ چیدہ نکات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انالیسز لے رہی ہیں کہ ملکوں کے لیے یا اکانومیز کے لیے یا جو پلانرز ہوتے ہیں پالیسی میکرز ہوتے ہیں ان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ڈیٹا ان کے سامنے ہو. پاکستان آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ ٹائم 1998 میں سینسس ہوا تھا, اور اب اس پہ زیادہ اصرار کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ہونا چاہیے. بھارت میں اتنی تاخیر سے کیوں ہوا؟ پروفیسر قمر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پٹنہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, اور زبیر اقبال صاحب ممتاز اینالسٹ ہیں اور یہاں واشنگٹن بیس تھنک ٹینک کے ساتھ وابستہ ہیں. قمر حسن صاحب آپ اپنی گفتگو بھی مکمل کیجیے گا, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ مجھے کچھ سمجھائیے اور میرے لسنرس کو, یہ کاسٹ سینسس سے کیا مراد تھا؟
اس پہ دو چیزیں ہیں, ایک تو کاسٹ جو پورا ہندوستان کا آبادی ہے چاہے وہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو کرسچن ہو, یہ سب کے سب کسی نہ کسی طرح سے ڈفرینٹ کاسٹ میں بٹے ہیں, اپر کاسٹ انٹرمیڈیٹ کاسٹ اینڈ لوور کاسٹ, اور یہ جو ہے اس کی اکانومی کو سسٹین کرنے کا, اس کی اکانومی کو بنائے رکھنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ کا جو میجر پش ہے وہ انٹرمیڈیٹ کاسٹ کی گروتھ سے ہوا ہے, جس میں چاہے وہ پولیٹیکل اسفیئر میں ہو یا اکنامک اسفیئر میں ہو یا سوشل اسفیئر, تینوں میں انٹرمیڈیٹ کاسٹ کا ڈومیننس بہت زیادہ بڑھا ہے.
تو یہ بتائیے پروفیسر صاحب, اس کو تو بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے, بھارت کی جو معیشت اس کے جو پلانرز ہیں وہ بڑے کین ہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں, تو یہ اتنا تاخیر سے کیوں ہوا, پہلی بار کیوں ہوا بھارت کے اندر؟
اس میں کافی ریزسٹنس تھا, لوگ نہیں سمجھ رہے تھے, جو سچائی ہے اس کو چھپانے کی بہت دنوں تک کوشش کی گئی, مگر سچائی کو سامنے لانا ضروری ہے تاکہ اس کے حساب سے پلاننگ کی جائے. ہمارے یہاں 50% ہر ایک پبلک سیکٹر جاب میں ریزرویشن ہے, اسی طرح بینکس اور دوسری جگہوں پر بھی ریزرویشن ہے, تو ریزرویشن کا جو فائدہ ہے صحیح لوگوں تک پہنچے اس کے لیے کاسٹ کے اسٹرکچر کو جاننا ضروری تھا, اور سوشل اسٹرکچر دونوں کو جاننا ضروری ہے. اسی سلسلے میں 2011 میں یہ سینسس ہوا ہے,
اور اب اس کا ڈیٹا جو ہے وہ سامنے آیا ہے,
ہوگا کہ لوگ سمجھ پائیں گے کہ کس طرح سے اکانومی کس سیگمنٹ سے بڑھائی جا سکتی ہے آگے, اور یہ جو ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ حال کے دنوں میں انٹرمیڈیٹ کاسٹ کو ہوا ہے.
جی زبیر اقبال صاحب آپ اس کو سمپ کیجیے گا, آپ کے خیال میں یہ جو فیکشن فگر سامنے آئے ہیں کیا یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اس شائننگ انڈیا کو یا اس کی اکانومی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ رائز کر رہی ہے؟ زبیر اقبال صاحب چلے گئے ہیں, ان کی لائن ڈراپ ہوگی, آپ ہی قمر حسن صاحب اس کو رسپونڈ کر دیجیے گا, کیا یہ فگرز جو ہیں وہ اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت کی جو معیشت ہے وہ ٹیک آف کر رہی ہے؟
اکنامک گروتھ میں ایک آبادی کا بہت اہم حصہ رہتا ہے, اور انڈیا ہو یا چائنا ہو یا انڈونیشیا ہو, اس کا گروتھ انٹرنل ڈریون ہے, یہ ایکسٹرنل گروتھ سے یا ایکسٹرنل ایکسپورٹ سے ان کا گروتھ سے بہت زیادہ تعلق نہیں رکھتا ہے, کیونکہ یہ سپر ٹینکرز ہے, ان کے یہاں خود بڑی آبادی ہے, تھوڑا بھی انکم بڑھتا ہے تو کنزمپشن کا لیول بہت بڑھتا ہے, اور اس کا اثر پروڈکشن اور انکم ڈسٹریبیوشن میں پڑتا ہے. تو ابھی کا جو ٹرینڈ ہے پچھلے دس سالوں سے یہ گروتھ کا ریئل ٹرینڈ ہے,
ٹھیک
ہے. اس میں ایک جو کمی رہی ہے وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں رہی ہے, کیونکہ مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ کاسٹ بیس نہیں رہا ہے, تو جہاں جہاں کاسٹ بیس کی بات ہے وہاں جیسے ایگریکلچر سیکٹر میں جس سیگمنٹ میں گروتھ ہوا ہے اس میں کاسٹ کا ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے, جیسے کہ ملک پروڈکشن ہے یا آئل سیڈ پروڈکشن ہے, اس میں کافی ہندوستان نے گین کیا ہے. تو ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے اگر اکانومی کو گرو کرنا ہے
تو اس کے لیے اس کی بہت اہمیت سامنے آ گیا ہے. یہ نتائج بہت شکریہ آپ کا پروفیسر قمر حسن صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. سامعین چند سیکنڈ کے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ ڈیولپمنٹس آج کی, ان پہ ایک چند سیکنڈ کے بریک کے بعد. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور ان کے ساتھ ہیں ایمن رضوی, اور بات ہم کریں گے پروگرام کے حصے میں پاکستان اور افغانستان تعلقات کی. دونوں ملکوں کے درمیان خاص طور پہ پچھلے ایک سال کے دوران ہم نے تعلقات کو بہت بہتر ہوتے ہوئے دیکھا, فوجی سطح پہ بھی اور سیاستدانوں کی سطح پہ بھی جو رابطے ہوئے ان میں بہت بہتری کے آثار تھے. لیکن ایک بار پھر گزشتہ ہفتے دونوں اطراف میں جو طالبان کی کاروائیاں ہوئیں وہ رخنا ڈالتی ہوئی نظر آتی ہیں اور بہت سخت شکوے شکایتیں سامنے آ رہی ہیں. اور آج پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے اس کے ایک آفیشیل کو بتایا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ ڈیٹین کر لیا گیا, آپ سے بے جا میں رکھا گیا. اس پہ اسلام آباد نے آج شدید احتجاج کیا ہے, افغانستان کے امبیسڈر کو دفتر خارجہ میں ان کی طلبی ہوئی اور اس پہ سخت احتجاج کیا گیا ہے. تو اس کو ایک بڑی دراڑ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. جاننا چاہیں گے ہم اپنے پینلسٹ کے پاس کہ کیا جو ہنی مون پیریڈ تھا دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا, وہاں پہ خاص طور پہ صدر اشرف غنی کے آنے کے بعد, یہاں پہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف کے آنے کے بعد اور فوجی کی عادت میں تبدیلی آنے کے بعد جو تبدیلی کے اور بہتری کے آثار تھے, کیا وہ اب دھندلا رہے ہیں, مبہم ہو رہے ہیں اور کیا ان کو ریٹریو کیا جا سکتا ہے؟ انالیسز ہم لیں گے. ہمارے ساتھ ہیں ایاز وزیر صاحب, ممتاز پولیٹیکل انالسٹ, کالمسٹ, فارمر امبیسڈر پاکستان کے افغانستان کے لیے, اور عارف انصار صاحب, چیف انالسٹ ود پولیٹیک واشنگٹن میٹروپولیٹن ایریا میں بیسڈ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ایاز وزیر صاحب, آپ سے پہلے, کیونکہ آپ کے پاس 10 منٹ ہیں ہمارے لیے, پہلے تو اسی اینگل کو بتائیے گا, کیا ریزنز بنی جو رخنا ڈال رہی ہیں ان تعلقات میں, جو بہتری کے آثار تھے, جو کوآپریشن ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا یا جس کی کمٹمنٹ, وہ کمزور پڑ رہا ہے؟ کیا ہنی مون پیریڈ جو ہے وہ اوپر ختم ہو چکا ہے؟
میں نہیں سمجھتا کہ ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا. ظاہر بات ہے اس کی مدت لگتا ہے آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے, کیونکہ افغانستان حکومت کو بہت سارے توقعات تھے کہ وہ یہ نئی پیش رفت جو انہوں نے کیا اشرف غنی صاحب کے آنے کے بعد پاکستان سے تعلقات کی بہتری کے لیے, تو اس سے وہ ثمرات حاصل کرنا چاہتے تھے, اور وہ تھے کہ طالبان کے ساتھ ان کی بات چیت شروع ہو جائے اور افغانستان میں امن قائم کیا جائے. اگر وہ فی الحال جلدی نہیں ہوتا تو کم از کم طالبان کے حملے افغانستان کے اندر ذرا کم کیا جائے. تو ان دونوں مدوں میں کوئی خاص پیش رفت ابھی تک نہیں ہوئی, سوائے اورومچی میں بات چیت کی جس کا پاکستان نے سرتاج عزیز کے لیول پہ کہا کہ اس میں ہم نے مدد کی اور طالبان گئے تھے وہاں بات چیت کی, لیکن طالبان نے ان کو نفی کی. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ریپرزینٹیو تو نہیں تھے, کیونکہ ہماری ریپرزینٹیو آفس دوحا ہے یا پھر جو بھی ملا عمر اس کی تعیناتی یا نمائندگی کے لیے منتخب کر لے. تو بہرحال اس میں شبہات تو ہے, لیکن جو دونوں طرف سینئر لیول پہ ڈائریکٹ بات چیت کرنی تھی وہ ابھی تک شروع نہیں ہوئی.
یہ شروع کیسے ہوگی, یہ گرم جوشی کیسے دوبارہ بحال ہو سکتی ہے, یہ تعلقات کیسے ریپیئر ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے اس کو دوبارہ بحال کرنے کی, پرووائڈڈ اگر دونوں طرف نیتوں میں فتور نہ ہو. اگر نیتوں میں فتور ہوں تو پھر بہانے بہت سارے تراش جا سکتے ہیں, ورنہ اگر پہلے دیکھ لے تو ہماری طرف سے لیڈروں کی ایک دوڑ لگی ہوئی تھی, خاص کر پشاور کے واقعے کے بعد کابل جاتے ہوئے ہمارے آرمی چیف, ہمارے باقی انکلوڈنگ پرائم منسٹر, اور پھر کابل سے بھی آتے رہے, تو وہ اب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہی دوبارہ کیا جائے, کوئی ایک ایک نمائندہ اپنے ملک کا تجویز کیا جائے کہ وہ ایسے معاملات میں فوراً رابطے میں رہیں گے تاکہ ایسے مشکلات کو راستے سے ہٹا دے, کیونکہ بہت سارے لوگ افغانستان اور پاکستان کے اندر اور اس ریجن کے اندر ممالک ہیں جو اس دوستی کو خراب کرانا چاہیں گے، روڑے اٹکانا چاہیں گے، تو اس کا راستہ روکنے کے لیے میرا خیال ہے اس طرح کوئی جوائنٹ کمیشن یا کوئی ریپرزینٹیو نمائندہ ایک گروپ یا بندے نامینیٹ کیے جائیں کہ وہ اس مد میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرے اور سلے کی طرف طالبان اور افغان حکومت کی آپس میں لانے کی کوششیں بھی کر لیں۔
جی
تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے میں نے عرض کر لیا دونوں طرف کے نیتوں پہ، نیت صاف ہے تو کوئی چیز مشکل نہیں۔
Exactly. عارف انصار صاحب کو بھی آن بورڈ لیتے ہیں آپ سے اگلا کوشچن کرنے سے پہلے، کیونکہ آپ کو 45 پہ جانا بھی۔ عارف انصار صاحب، پولیٹیکلی ایک تو خیر یہ ہے کہ اختلاف ہو سکتے ہیں، سیاسی ایک دوسرے سے گلے شکوے ہو سکتے ہیں، لیکن اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے دونوں ملکوں کا ایک پیج پہ ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ بہت کرٹیکل ٹائم ہے سرحدوں کے اوپر، اور دونوں طرف جو ایک آپریشن ہو رہا ہے ملیٹنٹس کے اگینسٹ، اس میں تعاون، کوآپریشن، اس پہ ایک کنسنسس ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو رکھنے ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے اور کرنا ہوگا؟
نہیں، وہ تو ہے، اس کی اپنی سگنیفیکنس ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ملٹی لیٹرل اپروچ کی جو اب ہر جگہ بات ہو رہی ہے کہ وار اگینسٹ ٹیرر میں، وہ تو بہت ضروری ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس افغانستان اور پاکستان ڈائریکٹلی سیکورٹی ریلیٹڈ میٹرز میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور جس کا ماضی میں امریکہ کے ساتھ مل کے ہوتا تھا، اب اتنا کانفیڈنس بڑھ چکا ہے کہ دونوں ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں بعض چیزیں ہیں جو خراب کرتے ہیں ماحول کو بعض دفعہ، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جو بارڈر میں معاملات ہوئے ہیں، ماضی میں بھی اس طرح کی اپیسوڈز ہو چکی ہیں، اور اس وقت جو ایشوز تھے وہ یہ ہے کہ اپنی افغان حکومت جو ہے اس وقت ڈبل پریشر میں ہے، اقتصادی طور سے بھی اور سیکورٹی لحاظ سے بھی طالبان کے اٹیکس، اور دوسری طرف آئی ایس کا بھی بڑھتا ہوا خطرہ ہے۔ تو پاکستان کا جو کارڈ وہ کہا بعض دفعہ پلے کرتے ہیں نیشنلزم اپنی طرف بڑھانے کے لیے، جو کہ میرا خیال ہے ڈیٹرمنٹل ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی طرف سے کافی پازیٹیو اس میں اسٹیپس لیے گئے ہیں، جس میں میرا خیال ہے سب سے سگنیفیکنٹ جو تھی وہ نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے افغانستان میں دی تھی کہ وہ افغان طالبان سے متعلق، اور کافی وہ ہارش تھی۔ اب وہ عملی طور پہ کس طرح سے پلے آؤٹ ہو رہی ہے گراؤنڈ پہ، وہ تو ڈے ٹو ڈے چلتا ہے، لیکن پاکستان کے فاٹا میں بھی آپریشن کافی اسٹرانگ چل رہے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے اس میں بہت سے پلیئرز ہیں جو نہیں چاہیں گے کہ پازیٹیو کی طرف جائے اور معاملات جو ہیں ایک کوآپریشن جو ہے وہ بڑھے، کیونکہ وہ ایکسٹریمسٹ کے لیے جو سارے ہیں ان کے لیے وہ بہت نیگیٹو ہوگا۔
جی، آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، چونکہ ایاز وزیر صاحب کو جانا ہے، ہمارا اگلا سیگمنٹ اس پہ خاص طور پہ ان سے بہت ریلیونٹ ہے، نیشنل ایکشن پلان پاکستان کے اندر بنا ٹیررزم کو، اس کو کرب کرنے کے لیے، اور اس کی بہت ساری جہتیں ہیں ملک کے اندر، انتظامی امور کے اندر بھی بہت سارے معاملات اس کے آ جاتے ہیں۔ آج جو ایک ریمارکس آئے عدالت کے ایک سینئر، سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج کی طرف سے، اس پہ ابھی میڈیا میں بہت گفتگو ہو رہی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ نیشنل ایکشن پلان بیسیکلی ایک بڑا جوک ہے۔ اب لیکن اب اس کی تھوڑی وضاحت کرنا ہوگی، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بنیادی طور پہ جب نیکٹا کے لیے صرف 160 ملین روپے رکھے گئے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو، یعنی اس ضمن میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ اتنی رقم نہیں ہے، جتنی ہائپ کریٹ کی گئی نیشنل ایکشن پلان کے لیے اور اس کے اگینسٹ جو ایکشنز ہو رہے ہیں وہ بہت محدود ہیں۔ ایاز وزیر صاحب، کیا آپ نے میسج کیا لیا آج کے سٹیٹمنٹ سے، کیا یہ پلان کے اوپر تنقید ہے یا پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو سیاسی ایک طرح سے ارادے ہیں یا ول ہیں، پولیٹیکل ول ہے، اس کے اوپر کرٹیسزم ہے؟
میں تو سمجھتا ہوں کہ پلان کے اوپر تنقید نہیں ہے، اس کی امپلیمنٹیشن پہ ضرور تنقید ہے، اور وہ تنقید نہ صرف جوڈیشری کو ہے بلکہ ہر ایک پاکستانی کو ہے، کیونکہ ساری قوم اس کے اوپر اکٹھے متفق ہے کہ یہ 20 نکاتی جو پروگرام مرتب کیا، جس کو پارلیمنٹ نے بھی انڈورس کر لیا، کہ ان پہ ایکشن لیا جائے، اور جب ایکشن کی بات آتی ہے ظاہر بات ہے ایکشن پھر حکومت لے گی، پھر حکومت لیل اولاد سے کام کرتی ہے، ڈائریکٹ اس مسئلے کو فیس نہیں کرتی، مسئلے سے کتراتی ہے، تو جب تک اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے یہ مسئلہ اس طرح آسانی سے حل نہیں ہونا ہے۔ ایک چھوٹا سا نقطہ میں اٹھانا چاہوں گا کہ ان 20 نکات کے اندر ایک نقطہ قبائلی ایریا کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ قبائلی ایریا کو ریفارم اور ڈیولپ کریں گے، تو اب اس وقت سے لے کے ابھی تک فاٹا کے اندر ایک قدم نہیں اٹھایا گیا، سول حکومت وہاں پہ سرے سے ہے ہی نہیں، وہاں پہ سب کچھ فوج کے حوالے ہے، فوج ہی ساری چیزیں کرتی ہے، تو اگر ایریا کو ڈیولپ کرنا ہے اور ریفارم کرنا ہے تو پھر ان لوگوں کو حکومتی معاملات میں شامل کر لو۔ پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے قبائلی عوام کو اپنے علاقے کے امور چلانے سے بہت دور رکھا گیا, قریب بھی نہیں آنے دیتے.
صحیح.
تو ان کو کب آپ ریفارم کریں گے, کب ڈیولپ کریں گے؟ جب تک آپ فاٹا کو ریفارم نہیں کریں گے, جب تک آپ فاٹا کو ڈیولپ نہیں کریں گے, یہ باقی 19 نکات سارے کے سارے درے رہ جاتے ہیں. ایک کراچی سے نہیں سنبھالا جاتا, باقی ملک کیا سنبھالیں گے؟ تو یہ کمزوری یا میں کہتا ہوں حکومت کی نااہلی ہے کہ وہ وعدے تو کر لیتی ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کر.
بہت شکریہ آپ کا جناب ایاز وزیر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فارمر امبیسڈر پاکستان کے افغانستان کے لیے آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. عارف انصار صاحب, آپ نیشنل ایکشن پلان اور اس پہ آنے والے کنسرنز اس کو بتائیے گا. کیا واقعتاً پلان میں تو ظاہر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید وقت کی ضرورت بھی ہو, لیکن پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا, کس کو آپ قصوروار سمجھتے ہیں؟
جی, اس کے بہت سارے عوامل ہیں. کچھ تو یہ بھی ہے جو پوائنٹ ایاز وزیر صاحب نے کہا کہ الٹیمیٹلی پاکستان میں فوج کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے, اور پھر جو ڈیفینس اور سیکیورٹی ریلیٹڈ افیئرز ہیں اس کی ایکسپرٹیز کیپیبلٹی وہ بھی ظاہری بات ہے فوج کے پاس سب سے زیادہ ہے, پولیس کی بھی اس سے کم ہے اور دوسرے اداروں کی تو پھر اور بھی کم ہے. ہمارے سیاستدان جو پاکستان کے سیاستدان ہیں ان کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ان افیئرز کی وہ بھی معلوم نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو مسئلے چلتے رہے ہیں ماضی میں اور ابھی بھی چل رہے ہیں, جس طرح ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاست کی جو ڈویژن ہیں, جس طرح ابھی ایم کیو ایم کا معاملہ چل رہا ہے اور را کی انوالومنٹ کا اور وہ سب کچھ, پھر اس سے پہلے ڈوئل نیشنلٹی کا معاملہ چلتا رہا, تو اس میں کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا بھی معاملہ ہے کہ میرا خیال ہے جو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اپنی جو پلانز ہیں وہ پوری طرح شیئر نہیں کرنا چاہتے اور وہ پبلکلی اویلیبل ہوتے بھی نہیں ہیں. مطلب یہ تو ظاہری بات ہے کہ اس کا ایک ورژن ہوگا جو پبلکلی لوگوں کو بتایا جائے گا کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی ملک اپنا سارا پلان پوری دنیا کے سامنے اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ نہیں رکھتا, ایک اس کا حصہ ہوتا ہے پیچھے جو کہ اصل میں کس طرح سے پلے آؤٹ ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ سارے عوامل مل کے میرا خیال ہے پریشر بناتے ہیں, لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ پھر فوج کس حد تک کیپیبل ہے, کیونکہ امریکہ کی طرف سے ویسٹ کی طرف سے کیپیبلٹی بڑھانا, کاؤنٹر ٹیررزم کو کس طرح سے ڈیل کرنا, اکوپمنٹ, وہ سارے ایشوز چلتے رہے ہیں مختلف سٹیجز کے اوپر, اور اسی میں پھر یہ بنا کرٹیسزم بھی بنا کہ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی جو ہے وہ کہاں ہے, انسٹیٹیوشن کہاں پہ ہیں, اس کے ان کے درمیان کوآرڈینیشن کہاں پہ ہے. لیکن یہ بہت پرانی بات ہے, اب یہ تو بہت آگے ہونی چاہیے تھی بات, لیکن اس کے عوامل جو ہیں وہ میرا خیال یہی ہے کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اندر, لیک آف پولیٹیکل کوہیژن, اور اس کے ساتھ پھر جو سیکیورٹی افیئرز کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہر ایک بندے کے پاس تو نہیں ہوتی.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, اس وقت جناب جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کے سابق چیف جسٹس ہیں, اور ان سے ایک ہی ہم سوال کریں گے. جسٹس صاحب, آپ سے میں نے گزارش کی تھی, آج جو ریمارکس ہیں جناب جسٹس جواد اس خواجہ صاحب کے, جس میں انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان ایک مذاق ہے, بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ انہوں نے اس ریفرنس میں کہا ہے کہ جو پلان تو بن گیا لیکن اس کے بعد اس پہ عمل درآمد یا اس کے لیے جو انیشیٹو گورنمنٹ کی طرف سے آنے چاہیے تھے ان کو لگتا یہ ہے کہ ناکافی خیال کیا جسٹس صاحب نے. لیکن اس کے باوجود میرا ایک بڑا بنیادی سا جنیرک کوسچن ہے, پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے کہ عدالتوں سے فیصلے آنے چاہیے یا ریمارکس جو شہر سرخیاں بن جائیں؟
دیکھیے, بات دیکھو یہ ہے کہ ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق جو ہر جج سائن کرتا ہے جب وہ جج بنتا ہے, تو اس کے مطابق تو ججوں کو کم سے کم بولنا چاہیے کورٹ میں, جیسے اونلی اسپیک تھرو دی ججمنٹ,
جی
یہ تو ہمارا اصول ہے. لیکن اگر کوئی آپ پہ ریمارک بھی کرنا چاہیں تو ریمارک صرف اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ کسی پوائنٹ پہ ایلیسٹریشن چاہتے ہوں, اس کی تفصیل چاہتے ہوں, تو اس کے چلتے میں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں یا کوئی آبزرویشن کرنا چاہیں تو وہ ریلیونٹ ہوتا ہے. لیکن کوئی ایسا آبزرویشن جس سے کہ مقدمہ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ مقدمہ کس طرف جا رہا ہے, وہ قطعی طور پہ منع ہے ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت کہ اس قسم کے ریمارک جس سے فرض کے مقدمہ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ یہ مقدمہ کس طرف جا رہا ہے یا اس کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے, اگر وہ اس ریمارک کے نتیجے میں وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ ایسے ریمارک سے گریز کرنا چاہیے جب تک کہ آپ پورے آرگیومنٹ نہ سن لیں اور فیصلہ اس کا نہ سنا لیں.
جی آپ نے اس مقدمے کا ویسے حوالہ دیا ہے تو میں بھی جاننا چاہوں گا کہ وہ لوگوں کی بہت کیوریاسٹی ہوگی کیونکہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں جوڈیشل کمیشن کی اور اب کوئی فیصلہ آنا ہے کب آئے گا یہ ہمیں نہیں پتا کیا آئے گا ہمیں نہیں اندازہ لیکن ہر دو صورتوں میں اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور کیا کورٹ اس وقت نظریہ ضرورت جیسے فلسفے سے ہٹ کے کوئی فیصلہ بالکل کرسٹل بلیک اینڈ وائٹ میں دے گی یا فیصلے کے اندر کچھ گرے لائنز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں گرے ایریاز ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے فیصلے کے اندر کیا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی گرے لائنز ہوں گی یا نہیں ہوں گی لیکن جب آپ نے یہ بتایا کہ یہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے تو اس وقت تو بالکل ہی خاموش رہنا چاہیے جب فیصلہ آپ نے محفوظ کر لیا تو پھر آپ لوگوں کو صرف اس بات کا انتظار کرنے سے کہ آپ کا فیصلہ کیا آنے والا ہے اس لیے اس موقع پر کسی قسم کی کوئی آبزرویشن نہیں کرنی چاہیے میری دانش میں یہ بالکل غیر ضروری تھا اور اگر میں نے کوئی ایسی آبزرویشن کی ہیں جس سے کوئی فریق مقدمہ کو کنکلوژن نکالنے کا موقع ملتا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے۔
جی بہت شکریہ جناب جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ سامعین ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں، میجر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہیں ان کے اوپر ان کا انالیسس لے سکیں لیکن ہمارا رابطہ تحال ان سے نہیں ہو رہا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بہت سارے جو لائلسٹ ہیں انحراف کرنے والے لوگ ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہی ہیں، خاص طور پہ جن کا تعلق پنجاب سے اور جنوبی پنجاب سے ہے، پارٹی چھوڑ کر وہ دوسری پارٹیوں کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ زیادہ تر کا جو ڈائریکشن ہے وہ پی ٹی آئی نظر آتی ہے، کئی ایک نے پچھلے تین چار دنوں کے دوران جوائن کر لیا ہے، الیکٹیبلس ہیں، انالسٹ کی اپنی اپنی اوپینین ہے اس بارے میں، کچھ لوگوں کے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون الیکٹیبل کہاں چلا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ رورل ایریاز کے اندر ان کا ایک ذاتی ووٹ بینک ہے تو وہ اثر ڈال سکتا ہے، کسی طرف ان کا جانا اگر اس کے ساتھ پارٹی کے چند ہزار ووٹ اگر شامل ہو جاتے ہیں تو وہ ڈیسائسو ہو جاتا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کے اس حصے پہ بات کریں گے۔
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی سامعین اور ناظرین، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں پروگرام جہاں رہیں وائس آف امریکہ سے، ہماری میڈیا ویوز 972 کلو ہرٹز پہ آپ سن سکتے ہیں اور ہماری وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ پہ آپ اس کو سٹریم ہوتا ہے دیکھ بھی رہے ہیں۔ ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ڈاکٹر صاحب بہت دیر ہوئی ہمیں آپ تک پہنچنے میں، آپ اب دریا کو کوزے میں بند کیجیے، پولیٹیکل صرف جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس تک ہم آ چکے ہیں۔ پاکستان کی سیاست، ایک جو لائلسٹ بڑے پرانے لائلسٹ تھے پیپلز پارٹی کے، ان کی ایک بڑی تعداد اب پارٹی چھوڑ رہی ہے، زیادہ تر نے تحریک انصاف کا رخ کر رکھا ہے، مزید ڈیفیکشنز کا توقعات کی جا رہی ہیں میڈیا کے اندر، آپ کے خیال میں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پیپلز پارٹی کو واقعتاً کوئی فرق پڑے گا؟ پی ٹی آئی کو اس سے کوئی ایڈوانٹیج ہوگا؟ ملکی سیاست کے لیے اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں؟ ڈیڑھ سے دو منٹ میں اگر آپ اس کو سم اپ کر سکیں تو۔
جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک پارٹی کے طور پر ختم ہو چکی ہے، ایک ریجنل پارٹی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو قومی پارٹی کی حیثیت ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو اس نے کھو دیا ہے۔ پنجاب میں جو ڈیفیکشنز ہیں وہ اس بات کی ترجمان ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بیس سب سے بڑے صوبے میں ختم ہو چکی ہے۔ اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ہی واحد سیاسی جماعت قومی سطح پر نظر آتی ہے جو مسلم لیگ نون کا مقابلہ کر سکتی ہے، ایک قومی جماعت کے طور پر ابھری ہے، اور وہ لوگ جو اب پارٹی کو چھوڑ کے، پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے ہیں، دوسری پارٹی اس کو چھوڑ کے جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو، ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ مرکز میں کبھی اقتدار نہیں لے سکتی اور پنجاب میں کبھی حکومت نہیں بنا سکتی، تو اس لیے وہ اپنی جو ایک اپرچونیٹی ہے وہ صرف پی ٹی آئی میں دیکھتے ہیں، اور پی ٹی آئی کو صحیح معنوں میں ایک حزب اختلاف کی سیاسی جماعت وہ یہ سمجھتے ہیں۔
لیکن ڈاکٹر صاحب لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اگر وہ بذات خود ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں، لاسٹ الیکشن 2013 ہار چکے ہیں، تو وہ کیا بینیفٹ کر سکتے ہیں دوسری پارٹی کو؟
میرا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس جو اپنی سوشل سپورٹ بیس ہے وہ موجود ہے, اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی بھی اپنی ایک سپورٹ بیس پاکستان میں ہر کانسٹیچوئنسی میں بن چکی ہے. یہ دونوں اگر مل جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لیے آئندہ انتخابات میں ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے.
آخری اور کوئکلی, کیا بلاول بھٹو زرداری ریپیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی فرنٹ سیٹ پہ آتے ہوئے نظر آ رہی ہیں وہ پارٹی کی؟
بے شک فرنٹ سیٹ پہ بھی آ جائیں اور چوتھے گیئر میں بھی اپنی پارٹی کی گاڑی کو چلائیں, لیکن میرے خیال میں ان میں وہ صلاحیت موجود نہیں ہے جس سے کہ پارٹی کو پھر دوبارہ سے ایک منصف پارٹی کو مجتمع کر سکیں اور یا کوئی نئی ویژن دے سکیں. یہ جو شہادت شہادت شہید شہید, یہ وہ سیاست ہے جو کافی دیر کرتے رہی ہیں, لیکن ان کی گورننس, ان کا ریکارڈ, ان کی کرپشن, یہ ساری سامنے عوام کے سامنے ہے. میں نہیں سمجھتا کہ عوام کا اعتماد وہ دوبارہ حاصل کر.
بہت شکریہ ڈاکٹر رسول بخشی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین, یہ انڈیپینڈنٹ انالیسز آپ نے سنا. پاکستان پیپلز پارٹی اس کی قیادت اس سے اتفاق نہیں کرتی. ان کا یہ خیال ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو ان کی موجودگی میں بھی پارٹی کے لیے یہ چیلنج رہے ہیں. ہم نے شیلا رضا سے بات کی, پارٹی کی سینئر قائد ہیں اور سندھ اسمبلی کے اندر ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں. ان سے ہم نے یہی سوال کیے ہیں کہ کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا. بہت سارے جو لوگ جو منحرفین ہیں, جو لائلسٹ تھے پارٹی کے, اب وہ دوسری طرف جا رہے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا, آئیے سنتے ہیں.
دیکھیے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نئی بات نہیں ہے. جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی, سیاست میں ایک آئیڈیالوجی انٹروڈیوس ہوئی کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے اور ہمیں عوام کے لیے کام کرنا ہے. اس دن سے کون سا وقت ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ڈینٹ ڈالنے کی کوشش نہ کی گئی ہو, جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی جو ہے وہ خود ایک کہتے ہیں اسے کہ جوڈیشل مرڈر ہے اور جوڈیشل کانسپائریسی ہے. اس کیس کو آج تک کسی کیس سے, اس کیس کی بنیاد پہ کوئی کیس چل نہیں سکتا. اس کی انکیورم حیثیت ہے. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو تک کا سفر, جس میں پھانسی, کوڑے, سب کچھ, اور پھر اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت. اور پھر دیکھیں, ہمارے علاوہ کوئی پارٹی کی اسٹرگل نہیں ہے ڈیموکریسی کے لیے. ہمارے علاوہ کسی پارٹی نے طالبان کو چیلنج نہیں کیا. آج تمام پارٹیز جو کہتی ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں, وہ اس وقت جب ہم مالک اینڈ آپریشن کر رہے تھے تو وہ در حقیقت آج یہ سب اس پیج پہ ہیں. ہمیں لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ملا الیکشن سے پہلے, اور سب نے دیکھا کہ ہم نہ جلسے کر سکے نہ کچھ. اور اگر ہماری حکومت بھی پچھلے پانچ سال رہی تو اس میں بھی ہمارے ایک وزیر اعظم کو پھر ایک اس طرح کا کیس کا فیصلہ سنایا گیا.
ڈائریکٹلی فوکس کرتے ہیں, پوائنٹ پہ آتے ہیں. آپ کے خیال میں اب بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں, کئی ایک کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ چلے جائیں گے, پیپلز پارٹی اس کو کتنا سیریسلی لے رہی ہے اور کیسے ریپیئر کر سکتے ہیں؟
بہت سیریسلی لے رہے ہیں, اور ہمارا فوکس کوئی بلدیاتی اور یہ سب نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ 25-30 سال سے زیادہ ہو گئے تقریباً پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پنجاب میں نہیں ہے, اور ہمارے لوگ جو کہ بھٹو صاحب کے ساتھ کے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہم سے آج بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ووٹ ڈال رہے ہیں. ان کی تعداد ضرور کم ہو گئی, لیکن انہوں نے بہت صبر کیا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں نظریاتی کام نہیں کرنے دیا گیا, تو ہم اس کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل بھی میٹنگ بلائی تھی پنجاب کی. اس کے علاوہ جو پرانے پارٹی کے وہ لوگ ہیں جو نظریات کو سمجھتے ہیں اور اس کو آگے پھیلانا چاہتے ہیں, ان کی ٹیم بنا دی.
شہلا, اب تو ویسے بڑے لوگ یہ بات کرتے ہیں, انالسٹ کہتے ہیں نظریات آلموسٹ تمام سیاسی جماعتوں کے ایجنڈا ایک جیسا ہے, بات اب گورننس کی ہے, گورننس ایشو ہے. اور کیا بلاول بھٹو زرداری اس وقت اس کیپیسٹی میں ہیں کہ وہ یہ جو ڈیفیکشن ہو رہا ہے اس کو وہ روک سکیں اور ریپیئر کر سکیں, پیپلز پارٹی کو واپس اس کے اپنی فوٹنگ پہ لا کھڑا کریں؟
کوئی پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ نظریات کی کیا بات ہے کر رہے ہیں آپ. صرف پاکستان پیپلز پارٹی تھی جو کہہ رہی تھی کہ طالبان جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں اور ہم ٹیررسٹ کے خلاف.
ہاں, لیکن اگر آپ تھوڑا پھر ہسٹری میں جائیں گے تو یہ بھی کہا گیا کہ وی آئی ایم مدر آف طالبان.
بڑی پارٹیز کہتی تھی کہ یہ ہمارے بچ میں ساتھی ہیں, ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے. تو نظریات تو ہمارے صحیح تھے. نظریات ہم کہتے تھے کہ یہ دینی لوگ نہیں ہیں, ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, وہ کہتے تھے یہ اسلامی ہیں. تو نظریات کے تو بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اور دوسری بات یہ کہ بالکل بلاول بھٹو زرداری سے لوگ پیار کرتے ہیں, اور جیسے کہ میں نے کہا گورننس کا معاملہ ہے, تو وہ آپ دوسرے صوبوں میں بھی کوئی راوی چین چین نہیں لکھ رہا ہے. کیونکہ ایک کمزوری پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ ہے چونکہ میں بالکل علی الاعلان سوشل پارٹی کے اندر بھی کہتی ہوں.
شیلا رضوی سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. ہمارے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جب ہم نے یہ پوچھا کہ آصف علی زرداری گوشہ نشینی اختیار کر سکتے تو ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے, وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے. فرنٹ پہ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے لیکن ان کو مکمل بیک کر رہے ہوں گے آصف علی زرداری. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کا یہ پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم ایرل گل اور ان کو اسسٹ کیا ایمن رضوی نے. ہمارے انجینئرز ہیں آئیڈن اٹکو اور جیکسن ویٹس. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ